الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے بزرگو، محترم بھائیو اور عزیزو، ملک کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں اور مسلمانوں کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو اورنگزیب عالمگیر کی حکومت اور ناصر الدین بلبن کی حکومت کی سزائیں دی جا رہی ہے کہ ان کے بڑوں نے یہاں حکمرانی کی ہے اور مسلمانوں نے ہمارے بڑوں کو مارا پیٹا ہے، اور اس قدر سخت کیفیت ہے کہ جس کو انسان سن نہیں سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے. کسی شخص کو اگر اپنی گائے زمین میں چراتے ہوئے دیکھا تو اس کی بھی خیر نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی وقت بھی کاٹ سکتے ہیں. اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا ہے، اور یہ باتیں تو مذہبی طور پر رواجی قسم کی ان کے ہاں ہندوؤں کے ہاں ہوتی تھی، لیکن اس کو ایک سرکاری حیثیت سے آگے بڑھانا اور لوگوں کو گائے کے پیشاب پینے پر مجبور کرنا اور گائے کو معبود کی طرح سمجھنا، یہ بہت ہی ظالمانہ اقدام ہے موجودہ حکمرانوں کا. حیرانگی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے پرسکون خطہ کتابوں کے مطابق وہ ہندوستان ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے، شمال ہند جو کہلاتا ہے سرندیپ، جو مالدیپ کے ساتھ ایک اور جزیرہ ہے، میں خود گیا ہوا، دو تین دفعہ جانا نصیب ہوا ہے، اور ایک پہاڑ ہے جس کو جبل عرب کہتے ہیں، اور اس پہاڑ کا ہندی نام سرندیب ہے. وہاں آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور جس جگہ آدم علیہ السلام اترے ہیں وہ جگہ اتنی اونچی ہے کہ کہ 6 گھنٹے گاڑی چلی اور پھر کہا 2 گھنٹے اور چلی، اور ہیلی کاپٹر میں وہاں جائے تو $1,000 اس وقت لیتے تھے، 8-10 سال پہلے جانا ہوا تھا. اور اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ پہاڑ ہے، وہ پورا چائے کی پتی کے جنگلات سے بھرے ہوئے ہیں، اور تمام کے تمام جو زمینیں ہیں، باغات ہیں، وہ مسلمانوں کے ہیں. وہاں ریسٹ ہاؤس بنے ہیں، ہمارے ایک فاضل بھائی ہے ان کے، اور مجھے تاکید کی تھی کہ پاکستان سے جب بھی کوئی آئے تو میرا نام پتہ ان کو دے، اور وہ آئے اور اس ریسٹ ہاؤس میں قیام کرے. میرے ایک ہم سبق تھا مولوی محمد معروف صاحب، جو وہی سری لنکا کا رہنے والا تھا، دور حدیث کیا تھا، میں تو اس کو صرف حضرت بنوری کی خدمت میں دیکھتا تھا، پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ آپ اور ہم اکٹھے پڑے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں اور ہر بیٹے کے نام ایک مدرسہ ہے، ایک مدرسہ کم از کم 1 میل کے رقبے میں ہے. اور مولوی محمد معروف صاحب بہت بیمار تھے، گردوں کی تکلیف میں تھے، اور اسی حالت میں میرے ساتھ ہر جگہ تھے. میں نے منع کیا، میں نے کہا بیٹوں میں سے کسی کو مقرر کرو، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے. پھر جب میں واپس پہنچا تو ان کا انتقال ہو گیا. اور عجیب حسن اتفاق تھا کہ وہاں جتنے بخاری شریف پڑھانے والے تھے یا ترمذی شریف پڑھانے والے تھے، وہ سب احسن العلوم کے فاضل تھے. یہ بھی اللہ نے ایک عجیب شوکت حقانیت دکھائی. ایک جگہ میں تقریباً 100 بخاری کے ختمات تھے، مطلب یہ کہ وہ 100 کے 100 علماء یہاں سے پڑھے تھے، اور ان کے سب مدرسوں میں میرے لیے جانا ناممکن تھا. تو انہوں نے ایک بڑے ادارے کو چن لیا کہ ہم سب کے استاد، طلباء، دوست احباب آ جائیں گے، اور شیخ ایک ہی درس دے بس، آخری حدیث کا. تو سری لنکا اور کولمبو سے بھی خاصا تعلق رہا ہے. اس سے متصل ایک اور ملک ہے، اس کو مالدیپ کہتے ہیں. اس وقت اس کے بڑے جو تھے وہ عبد القیوم تھے، اور وہ جامع ازہر کے فاضل تھے. ہمارے بزرگ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کے ساتھ پڑے ہوئے تھے، یا حضرت کے جاننے والے تھے. جب یہ کبھی جاتے تھے تو وہ خود ایئرپورٹ پر گاڑی لے کے کھڑا ہوتا تھا، پروٹوکول دیتا تھا. اس نے بھی مجھے بہت فون کیے کہ آپ آ جائے، لیکن میں کہاں ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، اور وہ اتنا دیانتدار تھا کہ اس کو امریکہ نے ایک اجلاس میں بلایا، عبد القیوم کو. تو اس نے کہا میرے ملک میں پیسے نہیں ہے اور میں اتنا بڑا سفر نہیں کر سکتا. تو امریکہ نے ان کو جہاز اسپیشل بھیجا اور ان کے اخراجات کا وعدہ کیا کہ ہم پورا کریں گے. اس نے کہا ہمارے لوگ بہت غریب ہیں، اور یہ سب اتنے حفاظ تھے کہ شاید پورے عالم میں اتنے حفاظ نہ ہو جتنے مالدیب میں. دکاندار ہے تو حافظ قرآن ہے، اس کی بیوی حافظ قرآن ہے، 5 بچے 4 بیٹی حافظ قرآن ہے. یہاں تک کہ عبد القیوم کو شاید ایک موقع پر پابندی لگانی پڑی کہ بس کرو، اتنے حفظ قرآن کیا ہے، اب جو ہے نا اور کوئی کام کرو. تو اس کی وجہ سے نقصان پہنچ گیا اور لوگ بہت زیادہ خفا ہو گئے. میں نے بھی اس کو ایک تار دیا تھا کہ آپ احتیاط کریں، سرکاری باتیں بہت جلد آگے بڑھتی ہیں. اور پشتوں میں کہتے ہوئے چرشتیہ رضی دروغ وکلی وان کڑی، جب سچ آئے گا تو جھوٹ نے تمام چیزوں کو اجاڑا ہو. خیر یہ تو ایسے ایک ضمنی بات ہوئی، لیکن ہندوستان سے مسلمانوں کا بڑا مضبوط تعلق ہے، اکابر سب ہندوستان میں آئے اور رہے، ابراہیم علیہ السلام ہندوستان میں تھے، گو حضرت کا موطن جو تھا وہ پشاور تھا، کیونکہ نمرود کا خلافہ اوپر جو جمرود ہے یہ اصل میں نمرود ہے، وہاں پہاڑوں کے بیچ میں 6 میل تک ایک جگہ ہے اور اس میں 7-8 فٹ نیچے کھودنے کے بعد راک ہی راک ہے، غالب گمانی ہے کہ اس جگہ حضرت کو جھولے پر آگ میں ڈالا تھا، جھونکا تھا، جو اللہ نے گلی گلزار کر دیا. مشہور ہے کہ حضرت کے آگ سے نکل آنے کے بعد خیر خیریت سے جب نمرود نے اپنی بیٹی سارا دے دی، کیونکہ اس پر ابراہیم علیہ السلام پر جو نظام الہی نازل ہوا تھا وہ منکشف تھا، اور اس نے اس دوران باپ کو کہا کہ آپ اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر فرشتے جا رہے ہیں، تخت ہے، ٹھنڈے برتن ہے، ٹھنڈ کے پانی ہے، دودھ ہے، پھول ہے، پھل ہے. تو شروع شروع میں تو نمرود نے کہا کہ آگ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، لیکن جب آگ بجھ گئی اور ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھے گئے، اور وہ جو چیزیں سارا بی نے بتائی تھی وہ سب موجود تھی، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرے اللہ نے میرے لیے انتظام عزت کا اور بچانے کا کیا. نمرود بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ یہ لڑکی تو میرے کام کی نہیں ہے، کیونکہ یہی باتیں کرتی رہے گی، شہزادی ہے، منع بھی نہیں کر سکتا، اور میرے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس کو آپ نکاح میں لے لیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی کم ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں راضی ہوتا ہے جب تک کوئی کلمہ نہ پڑے اور توحید نہ مانے اور شرک اور کفر سے ہو، تم تو الوہیت کے ناجائز دعوے دار ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. یہی وجہ تھی کہ جب بی بی سارا اور حاجر کے درمیان جنگ ہوتی رہی ابراہیم علیہ السلام سارا کو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ وقت کے ایک بہت بڑے تمرد اور سرکش کی بیٹی تھی، اور اس نے اس پر خداوند تعالیٰ نے اس دورانی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ واضح کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام پر ایسی لاڈ مانتے تھے اور ماننا چاہیے، اونچے گھرانوں کی عورتیں جب کسی کے عقد و نکاح میں ہو تو لاڈ ناز اٹھانا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. جب اس میں وہ حاجر میں زیادہ ٹینشن ہونے لگی، اور اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، وہ اسحاق چھوٹا تھا، اسماعیل علیہ السلام گا بگا پٹائی لگاتے تھے، سارا اور غصے ہو جاتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہاں سے ہٹاؤ، حاجر اور سارا کو اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ گئے. تو شروع شروع میں تو سارا بی بہت خوش ہو گئی، لیکن جب وہاں کعبہ بنا اور وہاں زمزم نکل آیا تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ نے کوئی چال لڑی. بی تو اس طرح بات کرتی، حضرت نے کہا نہیں، اللہ نے خاص کرم کیا ہے. اور پھر وہاں ایک تاریخی جملہ اس طرح لکھا ہے تاریخ میں کہ سارا نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ کی دعا اس لیے قبول ہوتی کہ آپ قربانیاں زیادہ کرتے، آئے دن آپ کے یہاں گائے، اونٹ، بکرے، مینڈے ذبح ہوتے. بزرگان دین کے ہاں یہ دستور تھا کہ دعا قبول کرانے کے لیے کوئی عمل کرتے تھے، اور کچھ نہیں ہوتا تھا تو کہتے 3 دن 10 دن 40 دن روزہ رکھوں گا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حلقہ قرب میں داخل ہونا بھی ضروری ہے، ایسے اجنبی اجنبی بن کے پھر دعائیں بھی اجنبی ہوگی. قرآن شریف میں بھی اس کا ثبوت ہے. اللہ فرماتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا, یہ پیغمبر ہم سے مانگتے تھے خوشی میں بھی اور غم میں بھی. وکانوا یسارعون فی الخیرات, اور یہ نیکی کے کاموں میں بہت آگے بڑھتے تھے. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا یہ مومن کی خصلت ہے. جب دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور پھر بھی آپ کا دل نرم نہ ہو جائے تو اس دل پر باور نہ کرے کہ یہ آپ کو جنت جانے دے گا. ایک محل صرف کہ موقع و محل خرچ کرنے کا ہے, اور دوسرا آپ کے ہاتھ میں گنجائش بھی ہے, تو تیسری کیا چیز مانے ہیں؟ مال بھی ہے, توفیق بھی اللہ نے عطا کی, اور جگہ بھی خیرات کی ہے اور صرف کرنے کی ہے, اور پھر بھی آپ اڑے ہوئے, سمجھ لو کہ دل سے ایمان جا چکا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. سچے مسلمان جان سے پہلے مال خرچ کرتے ہیں. جان کی ضرورت تو کبھی پیش آئے گی, مال کی ہر وقت ہوتی ہے. میں خود بہت پریشان ہوتا ہوں اس میں کہ تھوڑی بہت توفیق تو ہوتی رہتی ہے, اور ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے, اور ہمارے اور بھی بہت کام ہیں بہت ضروری جس کے ذمہ 10 ادارے چل رہے ہیں. آپ بتائیں, یہ تو خدا کی توفیق ہے کہ مجھے ایک بے فکر پیدا کیا ہے. میں تو فکر نہیں کرتا تھا لیکن جسم تو گل گیا اور سانس نے جھٹکے لینے شروع کر دیا. جیسے بہت بڑا دلیر ڈرائیور ہو لیکن گاڑی کسی کام کی نہیں ہے, وہ تو ٹائم پر پیٹرول اور موبائل مانگے گی نا, اور وہ نہ پہنچے تو گاڑی ختم ہو جائے گی, کھڑی ہو جائے گی. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسحاق کے لیے بھی دعا کی, اور حضرت اسحاق کے لیے ان کو حکم ملا کہ آپ ان کے لیے فلسطین میں القدس بنائے. 10,000 انبیاء حضرت اسحاق کی آل و اولاد میں آئے, اور ان سب کا کعبہ و قبلہ وہی بیت المقدس تھا. اللہ اکبر. ابراہیم کہتے ہیں, یہ عجمہ ہے, نحوی کہتے ہیں, اگرچہ عربوں نے کہا ابن رحیم, بہت مشفق باپ, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں کعبہ کے سامنے ذبح کے لیے پیش کیا, جس کے بدلے میں جنتی مینڈا آیا, اور قیامت تک قربانی کی سنت جاری ہو گئی. اور اسی طرح حضرت اسحاق کو القدس کے کعبہ بننے کے لیے پیش کیا تھا. شان ورشا کہتے ہیں فذبیحان اسنان, فل اسنان ذبیحان, دونوں ذبیحے, اسماعیل عند الکعبہ و اسحاق عند القدس, لأن الکعبہ لا تکون قبلۃ حتی یذبح فی قربها نبی من الانبیاء. کوئی کعبہ قبلہ بن نہیں سکتا ہے جب تک کہ پیغمبر کی قربانی اس کے لیے نہ دی جائے. بعض روایات میں ہے انا ابن الذبیحین, میں دونوں ذبیح پیغمبروں کی اولاد ہوں. تو اسماعیل کی تو آپ اولاد ہیں, اس کو نسبن کہتے ہیں, اور اسحاق علیہ السلام کے آپ ماننے والے ہیں, اس کو حسبن کہتے ہیں. نسبن حسبن آپ ذبیح اور ان کے قدردان ہیں. جیسے ہم اپنے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, ان کی فقہ اور فروع اصول پر عمل پیرا ہے, لیکن مالک شافعی و احمد و دیگر ائمہ کے بھی دل و جان سے قدردان شکر گزار ہیں. ان کے تقدس اور ان کے تقرب عند اللہ کے بغیر تردد کے قائل ہیں. تفسیر کبیر میں کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ سورت یوسف میں لکھتے ہیں کہ مجھے سورت یوسف پورا کرنے میں دیر ہوئی کیونکہ میں ہندوستان گیا تھا اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے آدم علیہ السلام کا وطن ہے مودی اس کو گائے اور گائے کے پیشاب کا ملک سمجھتا ہے، ایسا پاگل آدمی ہے، مودی نہیں ہے موزی ہے، اور بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں. اور پوری دنیا میں مسلمان غمگین ہے، مختلف شورشوں میں، واویلاؤں میں، جلوسوں میں اور احتجاج کے ذریعے مسلمانان کشمیر کے دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں. کیونکہ دیکھو دشمن جو ہوتا ہے نا وہ قیمتی جگہ پر حملہ کرے گا، تو ہندوستان میں قیمتی جگہ جو ہے یہ کشمیر ہے. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنت نذیر ہے. دو ٹکڑے کے بارے میں مورخین نے شک ظاہر کیا ہے، ایک طائف اور دوسرا سری نگر، کہ شاید یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے اٹھا کے رکھا گیا ہے. اللہ، وہاں کے مسلمان بھی بڑے حسین جمیل ہیں. حضرت اقدس سراج المحدثین، فخر الاسانید والمسانید، شیخ المشائخ، استاذ الاساتذہ، محدث کبیر، آیت من آیات اللہ، فقیہ علی الاطلاق، الذی یندر نذیر فی ساعۃ الابتلاء وطول الباع وتبحر وتعمق فی الاسانید والاحادیث والآثار. حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب بھی 300 سال سے ان کے بڑے وہاں آباد تھے بارے مولا میں، اور 300 سال پہلے ان کے بڑے ازارہ میں ایک جگہ ہے لوات، پہلے وہاں آئے تھے. اور اصلاً شاہ صاحب وہ ہے مسعود پختون ہے، وزیرستان کا باشندہ ہے، اس لیے شاہ صاحب سید نہیں ہے، سید انور شاہ تو ادبن کہا جاتا ہے. بہار الانوار میں طاہر پٹنی نے لکھا ہے کہ طالب کو اجازت ہے کہ وہ کہے میرے استاذ سید العلماء ہے، میرے استاذ سید الفقہاء ہے، سید النحات ہے، سید المناطق ہے. یعنی سید کا لفظ جو ہے نا یہ سادات کا ٹھیکہ نہیں ہے، نہ ان کے باپ کا میراث ہے. قرآن شریف میں سید کا لفظ استعمال ہوا ہے، سیدا و حصورا. اور زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا اور وہ بھاگ رہے تھے، تو وہاں بھی ہے کہ دروازے کے ساتھ ہی دیکھا کہ پھر وہ عزیز مصر آ رہا ہے اس کا خاون، تو وہاں سید کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. میں اکثر یہ ٹھیکے داران کو کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو ہم سید فلاں ہوں، سید فلاں ہے، تو علی کو تو آپ نے سید علی کبھی نہیں کہا، حسن کے ساتھ سید حسن کس نے کہا ہے، اور حسین کو کس نے سید حسین کہا ہے، جو اصل الاصل سادات ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. تو میں نے کہا یہ ایسے ایک علاقائی رواجی سی بات ہے. محمد انور شاہ کا نام ہم نے رکھا تو ایک شخص یہاں آیا، اس نے کہا انور شاہ مت کہے، محمد انور کہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ لوگ تو سادات نہیں ہیں. میں نے کہا تم سادات ہو گیا؟ اس کے نام میں شاہ آ رہا تھا. میں نے کہا لیکن تیرے باپ کے نام میں گل ہے، اس کے باپ کا بھی نام گل ہے، اس کے دادا کی نام بھی گل ہے. ہم ممبر پہ بار بار کہہ رہے ٹھیک نہیں ہے، اور ٹیپ ہو رہا ہے، سب دنیا سنتی ہے. میں نے کہا یہ سارے گل تھے، گل گل گل، میرا اب گل ہو، غریب گل ہو، عارف گل ہو. دا گلو نے ایک دم سیدان شو خیر ہو چکا پتو رشپا کے در کرو سید را دنگی دلے کسے چل شے ہو. اور نام اصل کیا ہے؟ اصل تو کام ہے. حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات پر جو کتاب لکھی ہے تقدس انور، اس میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے کئی دفعہ جلسوں میں اعلان کیا کہ مجھے ویسے اپنے بڑے اور رہنما کے طور پر سید انور شاہ تو کہہ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میں نہ سبن سادات نہیں ہوں اور میں سادات کا غلام ہوں. تو سادات یہ نہ سمجھیں کہ مولانا کبھی کبھی جمعے میں ہماری آپریشن شروع کر دیتے ہیں. نہیں، سچ تو سیکھنا پڑے گا اور سننا پڑے گا آپ کو تاکہ آپ کا دماغ ٹھیک رہے. اور سچ ہمیشہ ہی کڑوا ہوتا ہے. سچ جب بھی آپ بولیں گے تو کچھ رکاوٹ پیش آئے گی. اللہ تعالیٰ سچ کی گویائی نصیب فرمائے، افتراء و جال سازی سے ہماری حفاظت فرمائے. تو امام رازی کہاں آئے ہیں؟ عبد الماجد دریابادی تفسیر میں لکھتے ہیں. میں نے کہا اب دیکھو، عبد الماجد دریابادی کو آگے تاریخ الانبیاء کا علم نہیں ہے، وہ پشاور آئے ہیں. یہی جمرود اصل میں نمرود ہے، اور پشاور کا مطلب یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا. اور اس جگہ ایک جگہ خیبر حضرت کو انعام و اکرام میں ایک اور بیوی دی گئی تھی، اس کا نام خیبرہ تھا، اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا فشتون، اسی سے پختون ہے. دیکھیے تاریخ فرشتہ، محمد قاسم فرشتہ کی، اور گلزارستان فی تاریخ ہندوستان، چھ زخیم جلدوں میں. آج سے 20 سال پہلے ایک شخص کے پاس تھی، میں نے اس کو 1,00,000 روپے کی پیشکش کی. اس نے صرف 10 دن کے لیے دی اور کتاب واپس لے گئے کہ میں 1,00,000 روپے نہیں لیتا. گلزارستان فی تاریخ ہندوستان. تو اس زمانے میں صحت بھی تھی اور توانائی تھی، تو 10 دن 10 راتوں میں نے کتاب کو اول سے آخر تک دیکھ لیا. اور یہ مناسب نہیں تھا، ضمیر اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اس کا فوٹو اسٹیٹ کراؤں، کیونکہ یہ بھی چوری کی ایک قسم ہے نا، کہ مالک سے پوچھے بغیر آپ فوٹو اسٹیٹ لے رہے ہیں. اور جس کتاب کی فوٹو اسٹیٹ ہو گئی یا چھپ گئی، اس کتاب کی حیثیت ختم ہو گئی. اب وہ لاکھوں کی نہیں، کوڑی پائیوں کی ہو گئی. کتاب تو اس وقت کتاب ہوتی ہے جب وہ بالکل ہی مکتوم فی الاسرار ہوتی ہے، کسی کے پاس ہو کسی کے پاس نہ ہو، جیسے مخطوط نسخے کہلاتے ہیں. جب کتاب چپ جاتی ہے پھر تو آپ کو ہی مل جائے گی، ہم کو ہی مل جائے گی، سب کو مل جائے گی. النہر جب نیا نیا نکلا تھا، ایک شخص کے پاس تھا تو میں 1,50,000 روپے دینے گیا تھا، اور وہ دینا نہیں چاہتا تھا، تو 6,00,000 پر سودا ہو گیا تھا. 6,00,000 کا النہر الفائق خریدی میں نے، اصلی مصنف کے خط میں. اور دنیا میں اس کے 3 نسخے ہیں، ایک یہ میرے پاس ہے، دوسرا مکتبہ ظاہریہ دمشق میں، تیسرا جامع زر میں. رابع نسخے کا ابھی تک ہمیں اطلاع نہیں ہوئی. جب وہ چپ گئی 3 جلدوں میں بیروت سے، تو 20,000 کی میں نے چپی ہوئی خریدی. بہت خوش تھا، پورے دن نفلے پڑی، دعائیں کی کہ میری زندگی میں النہر الفائق چپ گئی. پھر کراچی میں چپ گئی تو 400 کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کتاب اس وقت تک کتاب ہے جب چپی نہ ہو، جب چپ گئی پھر تو کوڑی اور پائی ہوگی ہو گئی. قدیم کتب خانے والے نے چا پی تھی، ان کے بیٹے میرے پاس آئے، مجھے کہا سنا ہے آپ النہر کے حافظ ہیں. میں نے حافظ ہوں یا نہیں، النہر کا قدردار. یہ فقہ میں ایک کتاب ہے کنز و دقائق، اس کی ایک بڑی شرح اس کے استاذ اور بڑے بھائی نے لکھی ہے، اس کا نام ہے البحر الرائق. اور دوسری شرح اس نے لکھی ہے صاحب نہر نے، وہ زین ابن نجیم ہے، اور یہ عمر یا سراج ابن نجیم ہے. تو یہ شاگرد بھی ہے بھائی کا، اب درمیان میں بہت فاصلہ ہے، وہ بہت بڑے بھائی ہے اور سگے بھائی ہے. لیکن النار میں جگہ جگہ کہتے ہیں سألت الاخ فلم یجبنی، میں نے بھائی جان سے پوچھا مگر جواب نہیں دے سکا، شاید اس بے ادبی کی وجہ سے ان کی کتاب استاذ کی اور بڑے بھائی کی البحر تو پورے جہان میں ہے. حضرت بن اولی ایک جگہ لکھتے ہیں حدث عن البحر ولا حرجا، آپ بحر سے بیان کریں کوئی حرج نہیں، بہترین کتاب ہے. لیکن النہر تو چپ نہیں رہی تھی، اب جا کے چپ گئی. صاحب بحر کا انتقال ہوا ہے 957 یا 977 میں، اور ان کے چھوٹے بھائی جو شاگرد بھی ہے النہر الفائق کا مصنف، اس کا انتقال 1005 میں ہوا ہے. 1005 ہجری دیکھو، اور یہ زمانی 5-6 سال پہلے بیروت میں اور اب پاکستان میں ہر جگہ چھپ گئی ہے. یہ اچھا ہے ہمارے یہاں جمعے میں علماء طلباء بہت آتے ہیں، تو ان کے کام کی باتیں ہیں، اور جو نہیں سمجھتے ان کی خدمت میں معذرت ہے، وہ کام کے لوگ ہیں اور وہی امت کا بیڑا اٹھانے والے ہیں، اور انشاءاللہ مینار توحید و سنت بنیں گے. تو ہمارے کشمیری بھائیوں پر جو تکلیف آئی ہے وہ کلمے کا جرم ہے، اسلام کی سزا ہے. اور یہ تکلیف تو اب نہیں، 72 سال سے ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو کیا ہوا ہے. اسی پر جنگیں ہوئی ہے 65 کی اور 71 کی، اسی کے پاداش میں بنگال جا چکا ہے، مشرقی پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے. اور ناکارا اور نااہل انسان تھا اس وقت جنرل یحیٰ، پاکستان کا صدر تھا، اور اس کا جنرل نیازی وہ کمانڈر ان چیف تھا. لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایک وہ نیازی تھا اور دوسرا یہ پیازی نیازی آیا ہوا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ ہو جائے. لیکن اسمبلی کشمیر میں جو تقریر کچا خان نے کی ہے تو بہت زبردست تقریر کی ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور یہ باتیں اللہ سچی کر لیں. دیکھو کسی شخص کے سچ کو آپ بغیر دلیل کے جھوٹ نہ کہیں، ایسا نہ ہو کہ تنگ گھڑی میں پکڑے جاؤ گے. تو میں ان سے خفا ہوں، ان کے دور میں عجیب عجیب تکلیفیں مدرسوں پہ آ رہی ہے. یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ آرام اور سکھ کا دور جو تھا وہ مشرف کا دور تھا، کہ وہ امریکہ کی بات مانتا نہیں تھا، خالی سنتا تھا. اور اخیر میں بش نے کہا کہ اس آدمی نے مجھے پاگل کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ غریب اتنا بڑا فلسفہ نہیں جانتا، پھر اپوزیشن نے اس کو گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے. ہم تو اپوزیشن اور مولانا سے پر بھی حیران ہے بالکل، کہ خدایا وہ لوگ جو بڑے شان سے عزیز تھے دل و جان کو، وہ کیسے آہستہ آہستہ مان پڑ رہے ہیں، سیاست کا رخ تبدیل ہو رہا ہے یا ہمارا شعور جواب دے رہا ہے. لیکن ایسے نازک موقع پر ظاہر ہے تمام دباؤ جو ہے نا وہ آرمی پر ہے اور وقت کے حکمران پر ہے. کم از کم مخالفت کے باوجود موافقت اور حمایت کرنا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ مسلمانوں کا اعتقادی مسئلہ ہے. کشمیری مسلمان ہمارے بہت ہی قدر و عزت کے لائق مسلمان ہیں، 72 سال سے وہ پاکستان و اسلام کا نام لے رہے ہیں، طرح طرح کے ان کو ستایا جا رہا ہے. مجھ میں ہمت ویسے ہی نہیں ہے، اب تو ختم ہو گیا کہ میں وہ بیان کروں. اسکرین پر لوگ دیکھتے ہیں کس طریقے سے مارا جا رہا ہے، کس طرح ان پر ایک نہ ختم ہونے والا کرفیو لگایا گیا ہے، کس طرح لاکھوں فوج بیچ کر ان کا محاصرہ کیا گیا ہے. خان صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ میں حملہ کروں، ایسا نہیں پوچھتے، آپ کہتے کہ آپ سب مل کر مجھے اجازت دے، میں حملہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں. اور کہا بھی کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان جہاد کو عبادت سمجھتا ہے، اور ہم کسی طرح کشمیر سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. میں پوری دنیا میں کشمیر کا سفیر بن کے جاؤں گا، اور کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد بھی فرمائی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان بہت تکلیف میں ہے اور بہت پریشانی میں ہے، اور پاکستان تو عجیب طریقے سے یہ عید ہماری گزری ہے کہ ایک طرف کراچی جیسے شہر کو بارشوں نے اور تین متضاد نظریوں نے اور تینوں حکومت میں شامل آپس کے ٹکراؤ سے اس شہر کے عزت و سکون کو، طہارت کو پامال کر دیا، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو، اول تو ان کو ہندوستان کا حصہ بنا لیا، اور اس کا امتیازی و خصوصی حیثیت جعلی اور ناکارا پارلیمنٹ کے قذابین کے ذریعے ختم کی. انہیں آپ اندازہ لگائیں کہ 303 ممبر ہیں ان کے لوک سبا کے، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، اور مودی نے الیکشن میں اعلان کیا تھا کہ مسلمان مجھے ووٹ نہ دے، کیونکہ بعد میں یہ مجھ سے خیر کی توقع کرتے ہیں اور میں تو ان کا قصائی ہوں. اللہ تعالیٰ کو اپنی خاص حکمت اور اسرار الوہیت کے ساتھ ایسے ظالموں کی زندگی کا تار کاٹنا چاہیے، ایسی ظالموں کی زبانیں کٹ جائے، ان کی گردنیں گدیاں اتریں. ہمیشہ اللہ نے انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین جب ظالموں کے گرفت میں آ جاتے تھے اور کوئی راہ نجات نہیں ہوتی تھی تو خداوند تعالیٰ ان کی مدد فرما دیتے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ خدا کی پرانی عادت ہے کہ وہ بندوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ہر طرح پریشان کر دیتا ہے، پھر ایسے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ ایسی 70 درجے کی ماں جو وہ بھی نہیں کر سکے گی. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جب دیکھا کہ مسلمان بالکل مشرکین کے نرغے میں آئے، شام سے جو ابو سفیان کے سربراہی میں قافلہ جا رہا تھا وہ بھی رک گیا، اور مکہ سے ابو جہل بھی رنڈیوں کو، کنجریوں کو نچواتے ہوئے اور ڈول بجاتے ہوئے آیا اور مسلمانوں کے اوپر ایک قسم کا مسلط ہوا، اور مسلمان بالکل بیچ پہ آئے، نہ نیچے جا سکتے ہیں نہ اوپر جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لیے، پیغمبر نے کیا واویلا کیا، کیا رونا رویا ہے. واقعی اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور بڑائی ماننے کے بعد ہی مدد آتی ہے، اور پورے زلزلے کی طرح لرز رہے تھے جب آپ دعائیں مانگ رہے تھے، اور اوپر کا جو چادر ہے یہ نیچے گر گئی، اور ابوبکر صدیق ساتھ تھے تو انہوں نے کہا حسبک انشادک باللہ، آپ نے اللہ کو جتنی قسمیں دی الوہیت کی وہ کافی ہے مدد کے لیے. لیکن اصل ذمہ داری نبی کی ہے، اس وقت ابوبکر کی نہیں ہے. تو جس جگہ آگ جلتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، اور نبی پر خوف ہے اور ابوبکر امید میں ہے، اور مقام خوف کا امید سے بڑھ کر ہے. ڈرے رہنا زیادہ بہتر ہے، اللہ سے، مخلوق سے نہیں. چنانچہ جب آپ وہاں سے اٹھے اور روانہ ہونے لگے تو خیمے میں جبریل داخل ہوا، اور سیحزم الجمع والولون الدبر، انقریب بڑی جماعت پیٹ پیر کے بھاگے گی اور چھوٹی جماعت یعنی مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی. بل الساعت موعدهم والساعت ادھا وابر. آپ بڑی خوشی خوشی چہرہ انور اور داڑھی آنکھ اپنے آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی اور یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے روشن چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا خوشی سے. بخاری شریف میں ہے کہ فرمائے میں نے ملائک کے صفوف دیکھے کہ صحابہ کے آگے اور پیچھے کھڑے. مدد الہی تو مسلمانوں کو مل جاتی ہے لیکن اللہ کی حکمت سے ملتی ہے, تو رونے دھونے کا یہ فائدہ ہے کہ ذرا جلدی ہو جاتا ہے. یہاں کراچی میں بھی کچھ مودی کے نسب کے لوگ گزرے ہیں اور ان کی بھی زور و شور اس طرح ہی تھا کہ ان کے یہاں مذہبی لوگ ناپسندیدہ تھے. ایک استاد اور 29 طلباء یہاں کے 1.5 سال میں قتل کیے گئے. 5 طالب علم ایک دن میں شہید ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا تھی کہ اللہ ان کو اور موقع نہ دے, ہم میں تاب نہیں ہے, ہم کہاں برداشت کر سکتے. اللہ نے آپ کو بھی منظر دکھایا, ہمیں بھی دکھایا, اور وہ اللہ اب بھی ہے. اور مقبوض کشمیر کے مسلمان بھائیوں اور ہماری بہنیں اور ہمارے بزرگ جو وہاں ہیں ان سب کا خدا ہے وہ, اور انشاءاللہ بھرپور مدد ہو جائے گی. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو, اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کے لیے تیار ہے. اور ثبت اقدامکم, تمہارے پیر جمع دے گا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مت سستی کرو, مت بزدلی پیدا کرو, تم ہی کامیاب ہوں گے لیکن مسلمان بن کے رہو. تو ایسے ایام میں جبکہ ہم بالکل جہاد اور جنگ کے دہان پہ کھڑے ہیں اور ہمارے تینوں فورسز بالکل حملے کے لیے ریڈی ہے اور ہمارے خان صاحب بھی جوش و جلال میں ہے, جذباتی آدمی ہے وہ جنگ کے لیے ٹھیک ہوتا ہے, اور کچھ کھلاڑی بھی رہا ہے شاید اس کی آزمائش بڑی ہو رہی ہے. میں تو اس سے خفا بھی رہتا ہوں کہ وہ تنگ کرتا ہے اور باتیں عجیب عجیب سننے میں آتی ہے, لیکن پھر کہتا ہوں کیسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ خراب آگے آ جائے, کیونکہ اچھوں کے آنے کا تو امکان تقریباً ختم ہے. تو اس لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس کے دور میں اس کو اچھائیوں کا موقع دے, اور اس کے جو زندیق اور ملحد ساتھی ہیں جن پر یہ اعتماد کرتا ہے ان کی بے دینی اس پر واضح فرمائے تاکہ یہ دین پر رہے اور فلاحی ریاست مدینے کے طرز پر, پاکستان خلافت راشدہ کے طرز پر حکمران اور ان کے چابک دست دستے کام کرے. اللہ اکبر. تو اس لیے ایسے موقع پر جبکہ مسلمانوں کی مقبوضہ کشمیر میں آوازیں تک بند کر دی گئی, صحافت روک لی, ہر طرح کی میڈیا اور خبر رسائیں ایجنسیوں پر ناکارہ قسم کی پابندی لگائی گئی, لوگوں کو مذہبی رسم عید قربان تک منانے یا قربانی کرنے کی نہیں دی گئی, اور سب بڑے بڑے مظالم توڑے جا رہے ڈالے جا رہے. تو اللہ بزرگ و برتر اپنی خاص مدد و نصرت, خواہ وہ کسی برادری اور قوم کی حمایت کے شکل میں ہو یا مسلمانوں کی حمایت اور طاقت بڑھانے کے شکل میں ہو یا پاکستانیوں کے توبہ اور استغفار کی شکل میں ہو. جو سود کھاتے ہیں وہ سود سے توبہ کرے, جو بینک کو اسلام کہتے ہیں وہ پیچھے ہٹے اور اس کہنے پر استغفار کرے, بینک کو اسلامی کہنا ایسا جھوٹ ہے جیسے گٹر لائن کو کوئی آب زمزم کہے، کذاب اول درجے کا وہ، کسی باشد. جو داڑھی مونڈتے ہیں وہ داڑھیاں رکھ لیں، جو کٹاتے ہیں مودودی ٹرپ کی داڑھیاں رکھتے ہیں وہ ذرا اچھی داڑھیاں رکھے، دائرہ شرع میں اتر آئے. جو ننگے سروں کے نماز پڑھتے ہیں وہ سر ڈھانگ لے. جن کی آف آستینیں اور ہیلی کاپٹر کے پائلٹ بننے کے لیے تیار ہے وہ لمبی لمبی کرتے اور آستینوں والی قمیض پہن لے، ورنہ وہ چڑوں کے پیچھے گھر آ رہا ہے. اب وہ ڈینگو وائرس چھوڑو، کیا بھی ہے پتہ نہیں کانگرو کون سے وائرس ہے، یہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں. ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے آستینوں والے قمیض پہنو. جب ہم کہتے تھے تو کہتے ہیں تو مولویوں کی بات ہے، مولانا کا تو 40 سال سے یہی کام ہے، میرا یہی کام ہے اور آپ کی یہی بدعملی ہے، تو میرا اور کام آپ لگا ہی نہیں رہے، آپ مجھے فارغ ہی نہیں کر رہا ہے. کسی زمانے میں بدعتیوں کا تعاقب کرتا تھا اور منکرین حدیث کا کرتا تھا، جن کو کمکل لوگ اہل الحدیث کہتے ہیں، لیکن سب آپ نے چھوڑا لیے. کیونکہ جب میں دیکھ لیتا ہوں تو ایک شادولہ بیٹھا ہوتا ہے ننگے سر، ایک دیکھ لیتا ہو تو اس کی آدھی قمیض ہے آدھی نہیں ہے، اور آستین عورت کی طرح وہ پانچ نیچے لٹکے ہوئے ہیں، تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے. میں کہتا ہوں وہ جو باہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جو اندر آئے ہیں کم از کم ان کی نمازیں تو اچھی ہو جائے. جن کے گھروں میں پردہ نہیں ہے وہ میری بہنوں کا اور بھاوجوں کا اور ماؤں کا شرعی حجاب کرائے. جو اور ایسے ناقرضنیوں میں لگے ہیں جو ان کو اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے اندر باہر سب کا پتہ ہے، وہ اس سے توبہ کر لے اور دعائیں مانگے کہ اللہ مقبول کشمیر میں ہمارے اسلام اور مسلمان بہت حالت زار میں ہیں، اور خدا موزی وزیر ہندوستان کا جو ایک تکے کا انسان نہیں ہے، خود دہشت گرد مشہور ہے اور گجرات کے مسلمانوں کا قصاب مشہور ہے، اب وہ کشمیری مسلمانوں کا بھی قصائی بنتا جا رہا ہے. خدایا اس کی گرفت سے اور ظالمانہ اقدامات سے ارد کشمیر کو اور مسلمانان کشمیر کو بہت جلد نجات دے. خدایا آپ کی حکمتیں تو بڑی طویل و عریض ہے، آپ کی خدائی بہت بڑی ہے اور آپ کے افعال بڑے حکیمانہ ہیں اور اسرار سے لبریز ہے، لیکن ہم جیسے بے صبر اور عاجز اور بے بس اور ذرا سی تکلیف پہ رونے والے کی رونا سن لے اور بہت جلد پاکستان کو توانائی دے، ہندوستان کو اس کے سامنے زبر زیر کی طرح نیچے دکھائے، اور سلامتی کونسل کی زبان بھی سچائی پر گویا کرے کہ وہ ہندوستان کو کہے کہ مقبوض کشمیر کا پرانی حیات بحال کرو اور وہاں سے اپنے ظالمانہ افواج باہر نکالو، اور مسلمانان کشمیر کو اپنے ارادے اور خود مختاری کے ساتھ کسی کے ساتھ ملحق ہونے یا آزادی وطن کے ساتھ رہنے دو. آج کوئی اجلاس ہے، شام کو اس کے لیے بھی دعائیں کریں. میری یہی تو تقریر ہے، درد و غم و تقریر کہاں ہے، تقریر کیا ہوگی. جب میں آنکھیں کھولتا ہوں تو بھی ایک ماحول ہے، جو آنکھیں بند کرتا تو ضمیر ملامت کرتا ہے کہ مقبوضہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہے. جمعہ پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں، عید پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں، قربانی بکرے اور مینڈے کی اجازت نہیں، بھینس اور اونٹ کی اجازت نہیں ملی انہیں. بہرحال یہ سب مظالم جمع ہو کر یہ مودی کے لیے ہلاکت کا کنواں بنے گا، اور اس جیسے ظالم خیال جو ہٹلر کی نسل سے پیدا ہوئے ان کے لیے بھی ایک تباہی کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، تینوں فورسز کی اور وقتی فکر مندوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور پورے عالم میں مسلمانوں کو اور انسانوں کو غیرت دے کہ وہ سربیا کی طرح مسلمانوں کے قتل عام پر بزدلانہ منافقانہ خاموشی ختم کر کے ہندوستان ظالم گورنمنٹ کو کہے اور ملامت کرے اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے، جس میں ہمارے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان سکون راحت عزت اور حفاظت کی سانس لے. اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹے پوٹے کلمات قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھے. تو مسلمان آج بڑی پریشانی کے عالم میں, خاص کر پاکستان کے مسلمان جو کشمیریوں کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں. تو اس لیے ہم اور آپ ایک جیسے غمگین ہیں اور اس غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. انسان جب غمگین ہو تو دو کام کرتا ہے, ایک نماز بہت پڑھتا ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہو جاتے بعد رہل الصلاۃ, ہم نماز شروع کر دیتے تھے. نوافل کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, زور سے لے کے عصر تک اور مغرب سے لے کے عشاء تک اور ساری رات نفلیں پڑھی جا سکتی ہیں. خیر خیرات صدقات بھی مہمات کو سر کراتی ہے. اور غم جو بینی زود استغفار کن اور غم با امر خالقہ مدکار کن. مولانا روم کہتے ہیں کہ غم اللہ کے حکم سے آتا ہے, آپ استغفار زیادہ کرے تو مستغفر کو اللہ غمگین نہیں رکھتا. اس لیے استغفار, کثرت استغفار بھی غم ہم صدم اور پریشانیوں کو دور کرنے میں انتہائی مؤثر ہے. کیا یہ درست ہے کہ اذان کے وقت یہ کام بیان تک کہ تلاوت بھی روک دینی چاہیے؟ تلاوت جو مسجد سے باہر ہو وہ روکی جائے گی اور اذان کا جواب دیا جائے گا, اور جو مسجد کے اندر ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت نہیں, البتہ آہستہ کرے. ایک اذان کا جواب دے چکے ہیں اور کسی ایک اذان کا ایک وقت کا جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی شخص نماز میں اپنے وقت شامل ہوا, ایسے وقت میں شامل ہوا کہ سورہ فاتحہ کے چند رکعت یعنی آیات تلاوت کی جا چکی ہے, تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص جیا امام کی رکعت کے ساتھ مقتدی کی رکعت مل گئی؟ کیا یہ درست ہے کہ فرض نماز کے بعد جگہ بدل کر سنتیں پڑھے؟ یہ افضل اور بہتر ہے, لیکن اگر رش ہے, بھیڑ ہے اور بدلنے کی جگہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. اس مسجد میں نمازی کہ فرض کے باعث قدر جلد سنت کے لیے کڑے ہوتے ہیں کہ جگہ بدلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دو مسئلے مختلف ہیں. ایک, فرض نماز کے بعد اہم مہم جو مرحلہ ہے وہ القیام الی السنہ ہے, سنت موقت کے لیے کھڑے ہونا ہے. لوگ ورد وظیفے یا بڑی دعاؤں میں ٹائم لگاتے ہیں, یہ ناپسندیدہ عمل ہے. محدثین و فقہا کا اجماع اس پر اتفاق ہے کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں, سنتوں سے پہلے آیت الکرسی استغفار یا 33-34 پڑھنا یا لمبی دعائیں مانگنا نامناسب اور ناپسندیدہ عمل ہے. تو اس لیے چونکہ یہاں یہ بیان زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ عمل کرتے, تاہم ان کو بہت زیادہ اجرت کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجلس کے اختتام پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جی, ہر مجلس خیر کے بعد دو مسلمان جب علیحدہ ہوتے ہیں تو بھی دعا کر سکتے ہیں. غالیۃ المواعظ میں ہے, الدعاء عند کل ختم خیر مصلح. ہر خیر کے اختتام پر دعا ہو سکتی ہے, اور اچھی دعا وہ ہے جن میں ہاتھ اٹھایا جائے. بچے کی پیدائش کے بعد عقیقہ کس کس دن کر سکتے؟ ساتویں دن یا چودویں دن یا 21ویں دن, اس کے بعد عقائق صدقات میں تبدیل ہو جائیں گے. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور آپ کا سایہ ہمیشہ سروں پہ قائم. آمین آمین. آپ کے دو پسندیدہ اور دو لڑکے اور دو لڑکے کے اپنے دعاؤں کے ساتھ عنایت فرمائیں. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, دو لڑکوں کے نام, دو لڑکیوں کے نام. لڑکے عبداللہ و عبد الرحمن ہیں یا محمد احمد حامد محمود ہے, اور لڑکیاں تو خدیجہ ہے یا عائشہ ہے, زینب ہے یا رقیہ ہے, کلثوم ہے, اور اسی طرح شیمہ ہے، زنیرہ ہے، تو پاک بیبیوں کے جہاں کہیں نام ہے وہ پسندیدہ ہے اللہ اور رسول کو، ان کے رکھنے سے فائدہ ہوگا. تعزیت میں بعض ہاتھ اٹھانے کو بدعت کہتے، غلط کہتے ہیں. رفع الیدین فی دعاء تعزیہ مستحسن. حافظ ابن حجر اس حدیث میں جس میں پیغمبر نے ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر کی شہادت پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بخاری میں فرفع یدیہ وقال اللہم اغفر له. اور شاہ اسحاق دہلوی نے 40 مسائل لکھی ہے، جیسے ان کی 100 مسائل ہے، اس 40 میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ در دعائے تعزیت رفع یدین مستحسن است، تعزیت کی دعا میں بھی ہاتھ اٹھانا بہتر ہے. ایک مولانا صاحب نے شوال کے 6 روزوں کی مقدور کی نفی کی، ایسے بہت مولانا پھر رہے ہیں. اصل مذہب حنفیہ کا، مالکیہ کا، امام بخاری کا اور صحابہ و متقدمین کا یہی ہے کہ شوال کے 6 روزے نہ رکھے جائے، اور ان کا رکھنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. تفصیلی کتابیں ایک نہیں دو، احسن الاقوال اور احسن المقال شائع ہے، اس کو پڑھ لیں. بدعتی کہتے ہیں کہ ختم بخاری بدعت ہے، اصل میں ان کے ہاں کوئی ختم بخاری جانتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ علوم سلب کیے ہیں. کوئی بھی ختم بدعت نہیں، ختم کو ضروری سمجھنا بدعت ہے. بہت سارے بزرگ نہیں کرتے، وہی درسگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے، اور بہت سارے لوگ تو ویسے ہی اٹھ کے چلے جاتے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے انہیں. ہمارا اور ہمارے بعض دوستوں کی عادت ہے کہ باقاعدہ پورا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں طلبہ کی دستار بندی ہوتی ہے، دوستوں کی آمد ہوتی ہے، ان کے اعزاء اور اقرباء کی دل پسند قسم کی ادائیں ہوتی ہے. طالب علم کے 10-12 سال کی محنت کا آخری تکمیل اور معراج کا دن ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے. پاکستان بھر میں کوئی بھی اہل حق نہیں جس نے ختم بخاری میں شرکت نہیں کی، والحمدللہ علی ہذا. عید الاضحیٰ کے نماز میں 6 زائد تکبیرات سنت ہے، واجب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زائد تکبیرات حضرت عمر نے ناقص، یہ فضول باتیں چھوڑ دیں. آپ کی شکل دیکھو، منہ دیکھو، اور یہ 6 تکبیرات زائد کا انکار اور فضولیات دیکھو. خیال کرو کہ نیفہ ٹوٹ کی شلوار نیچے نہ گرے، جتنی کوہ تھی اور اتنی کے تھی. گدے کو دیکھو اور سہارا میں رات گزارنے کو دیکھو. ائمہ احناف کا متفق مذہب ہے کہ عیدین میں دونوں نمازوں میں تکبیرات زوائد 6 ہے، اس واجب ہے، اور یہی طریقہ ہے جو بتایا جاتا ہے. فضول باتوں میں نہ لگے، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں. خلق باہر سار سوائی ہو جانا نہ مد اچا منا نہ بہ منوا، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں. کتنے سارے لوگوں سے آپ پیدا ہے، ایک باپ ہوگا نا تو بس ایک امام کو مانو. میرے ماموں کو کینسر ہے، دعا فرمائے اللہ زندگی اور صحت دے. دعا گو ہے کہ اللہ آپ کو کامل صحت سے، آمین. عزیز منور شاہ کا فیض پوری دنیا، آمین. آئندہ کچھ مہینوں میں بندہ کو ایک بڑا فیصلہ درپیش ہے جس کے اثرات نہ صرف پورے خاندان بلکہ آنے والے نسلوں پر پڑیں گے. یہ فیصلہ ہمارے دین و دنیا کے لیے بہترین ثابت ہو، آمین آمین. اللہ آپ کی مدد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. مرحومین کو اللہ بخشش فرمائے، مقبوض کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ آزادی، رہائی، عزت اور فتح مبین نصیب فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی، سرحدات کی، قوت کی، شوکت کی اللہ حفاظت فرمائے. بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے. ہمیں حج عمرے زیارات کے لیے آنا جانا نصیب فرمائے، آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ دینی مدرسوں کو، مسجدوں کو توحید و سنت کے معادن اور معاخص کو تا قیامت سرشار رکھے بہاروں سے، خوش رنگ رکھے پھول اور میٹھوں سے، اور ہر قسم کی بدمزگی سے، بدرنگی سے اللہ محفوظ فرمائے. حاضرین مجلس کی جو دعائیں ہیں تعالیٰ قبول فرمائے. جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت دے. جس آدمی نے اپنے بارے میں، فیصلے کے بارے میں خطرات اور اثرات ظاہر کیے، اللہ انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ان کے لیے خوش آئندہ اور خوش انجام بنائے، اس قسم کے تمام پریشان حالوں کی حق سبحانہ و تعالیٰ دستگیری فرمائے۔ جن لوگوں کے لیے ہم اور آپ اور ہمارے حاضرین پریشان ہے، فکر مند ہے، اگرچہ وہ موجود نہیں ہے، اللہ ان کو بھی شریک اجر فرمائے، شریک دعا فرمائے۔ عاجز اور فقیر کو بما عزیز حافظ محمد انور شاہ کے بہترین صحت، استعداد، صلاحیت اور عمدہ زندگی نصیب فرمائے۔ ہر طرح کے رنج سے، دل آزاری سے، پریشانی سے اور صدمے سے، وقت حاضر کی آلودگی سے اور کفار اور منافقین کی شرارتوں سے، مارے آستینوں کے شر فساد سے اللہ ہم سب کو حفظ و امان نصیب فرمائے۔ فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا